مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، جیسا کہ آپ خبروں میں بھی سن چکے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ 4 ملکوں کے دورے پر ہیں، اور پہلے مرحلے میں وہ افغانستان گئے ہیں جہاں انہوں نے افغان صدر اشرف غنی صاحب سے اور اپنے ہم منصب سے ملاقاتیں کی ہیں، اور افغانستان میں مفاہمتی عمل کے لیے پاکستان کا جو عزم ہے اس کو دہرایا ہے اور اس پر اصرار کیا ہے۔ ہمارے ساتھی محمد جلیل کی ایک مختصر رپورٹ وہ سن لیجئے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں میر اویس افغان صاحب، جو لندن میں مقیم افغان صحافی و تجزیہ کار ہیں، اور ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب، جو کہ کالمسٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں۔ لیکن پہلے ہمارے ساتھی کی یہ رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کابل میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے، جس میں افغانستان میں قیام امن کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیر کو کابل میں افغان صدر سے ملاقات میں پاکستانی وزیر خارجہ نے افغانستان میں قیام امن کے لیے افغان حکومت کی قیادت میں جاری مصالحتی عمل کی حمایت کا اعادہ بھی کیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق شاہ محمود قریشی نے ملاقات میں افغان صدر کو افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ کابل میں افغان صدر سے ملاقات کے علاوہ پاکستانی وزیر خارجہ نے اپنے افغان ہم منصب صلاح الدین ربانی کے ساتھ وفود کی سطح پر بات چیت بھی کی۔ شاہ محمود قریشی کے دورہ کابل کے بعد افغان وزارت خارجہ کے ترجمان صبغت اللہ احمدی نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہتری کی طرف گامزن ہیں، اور ان کے بقول پاکستان افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ پیر کو کابل روانہ ہونے سے قبل اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا تھا،
خطے میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، امن کے پیغام کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، ہم چاہتے ہیں یہاں امن ہو، استحکام ہو، اور یہ امن اور استحکام تبھی ہو سکتا ہے جب کہ سارے خطے کی جو قوتیں ہیں وہ مل کر ایک سمت میں کام کریں۔
یہ تھے ہمارے ساتھی محمد جلیل، اور خیال رہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ نے افغانستان کے دورہ ایسے وقت میں کیا ہے جب گزشتہ ہفتے ہی امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کی قیادت میں امریکی وفد نے ابوظہبی میں طالبان نمائندوں سے 3 روز تک مذاکرات کیے تھے۔ ان مذاکرات میں افغانستان، پاکستان، سعودی عرب اور میزبان ملک کے نمائندے بھی موجود تھے۔ میر اویس افغان صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ جیسا کہ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے کہ طالبان اپنی شرائط پوری ہوئے بغیر افغان حکومت کے نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادہ ہو جائیں؟
دیکھیے، طالبان شرائط کی کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی سب سے بڑی شرط جو پہلے امریکن فورسز کے انخلا ہے، تو وہ یہی بتا رہا ہے کہ امریکن فورسز کے انخلا سے پہلے وہ لوگ بات نہیں کر سکتے، لیکن اب اس انخلا کا کچھ اور اسی میں یوں چل رہا ہے کہ وہ انخلا کی ڈیٹس مانگ رہا ہے کہ مختلف سکیجول کے ناطے کب تک یہ امریکن فورسز یہاں پہ رہیں گی یا کب کی بات یہ نکل سکتا ہے۔ تو ایک اس بات پہ تو وہ لوگ آمادہ ہو گئی ہے، راضی ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکن کوشش کر رہا ہے کہ بات تو اینڈ آف دا ڈے افغان گورنمنٹ اور طالبان نے کرنی ہے، لیکن اب کب کرے گی؟ تو اس بات میں یوں ہے کہ طالبان خود کشمکش کی شکار ہو چکی ہے، اور طالبان ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہا ہے۔ پاکستان میں سے جو وفد آیا ہوا تھا ابوظہبی، ان میں متقی سے اس کی بھائی اور 3 اور بندے شامل تھے، جو کہ بقول طالبان یہ پاکستانی حکام کے قریب لوگ ہیں۔ تو دوسری جانب جو طالبان خطر سے آئے ہوئے تھے، تو ان میں سے یوں تھا کہ 2 بندے بلیک لسٹ میں شامل تھے، اور ان بلیک لسٹ والی بندوں میں سے یوں ہوا تھا کہ اسی 8 گھنٹے تک وہ لوگ تقریباً دیر سے پہنچے، اور کیونکہ انہیں ایگزٹ لسٹ میں نام تھا تو وہ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر زلمی خلیلزاد صاحب نے خود مداخلت کر کے ان لوگوں کو پہنچایا۔ تو دوسری بات یہی بلیک لسٹ سے نکالنے کی بات ہو رہی تھی۔ تیسری بات جو اس سے اہم اور بڑھ کر تھے، وہ یوں تھے کہ یہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اب جب ہم مذاکرات کرتے ہیں افغان گورنمنٹ کے ساتھ تو اس کے لیے خطے میں ضمانت چاہیے, ضمانت کے ناطے پاکستان, سعودی عربستان, امارات اور امریکہ کی بات ہو رہا ہے. لیکن اسی چیز میں ایک جو سیز فائر ہے اس کے ناطے بات سامنے آ چکا ہے کہ طالبان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ سیز فائر کیجیے, لیکن طالبان کے بدلے میں نیکنیچی کے ناطے اپنی قیدیوں کی رہائی مانگ رہا ہے, کیونکہ کابل کی طرف سے یہ بات کی ان آفیشلی تصدیق ہو چکا ہے کہ ہاں وہ کچھ قیدی جو ہے رہا کر لیں گے, لیکن کچھ قیدی نہیں ہوگا, وہ ہنڈریڈ کی تعداد میں بہت ساری بڑی تعداد ہے جو لوگ ان کی مانگ کر رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو پاکستان اس میں کیا کر سکتا ہے, دو باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ پورے طالبان پہ اب پاکستان کا کنٹرول ختم ہو چکا ہے, یہ طالبان کی ابھی اندرونی اختلافات سے پتہ چل رہا ہے, کیونکہ زیادہ تر طالبان جو ہے وہ پاکستان کی بات نہیں مان رہا ہے. لیکن جس طالبان پہ پاکستان کا کنٹرول ہے, طالبان کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ پاکستان اس سلح کی یا اس بات کی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں, اس میں وہ کچھ چھوٹے طالبان کو مذاکرات کے لیے لا رہا ہے. طالبان ان بندوں کو چھوٹا طالبان سمجھتے جو کوئٹہ سے آئے ہوئے تھے ابوظہبی. اس کی تیسری سائڈ جب ہم افغان گورنمنٹ کو دیکھ لیں تو وہاں پہ دو بڑی اہم عہدوں پہ دو بڑے بندے آ چکا ہے جو کہ انتہائی طالبان مخالف اشخاص ہے. ایک جو اسد اللہ خالد جو پہلے انٹیلیجنس چیف تھا, اور اس کی پہلے انٹیلیجنس چیف جو تھا وہ ہے امر اللہ صالح. امر اللہ صالح کو وزیر داخلہ مقرر کیا گیا ہے اور اسد اللہ خالد کو وزیر دفاع. تو اس کا مطلب یہ دونوں افراد جو یہ طالبان اور پاکستان مخالف چہرے سمجھا جاتا ہے. تو اسی میں اسی دوران میں یہ دورہ بھی شاہ محمود قریشی صاحب کا دورہ بھی کابل ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے. تو ان چیزوں کی ناطے یہ افغان گورنمنٹ کی طرف سے جو کہ منہ بند ہے ان کی طرف سے, وہ ایک پرومس کے ناطے پاکستان کے خلاف بات نہیں کرتے, لیکن انہوں نے عمل میں یہ جواب دیا ہوا ہے پاکستانی حکام کو کہ ہم اس طرح کے لوگ بھی لا سکتے ہیں. تو ان چیزوں کی یہی آخری جو تغیر آیا ہوا ہے افغانستان میں دو بندوں کی, تو اس کے ناطے شاید بہت امکان ہے کہ پاکستان پہ اس پیس ٹاک پہ اثر پڑ سکے, کیونکہ یہ دونوں وہی چہرے ہیں جو انتہائی طالبان مخالف سمجھا جاتے ہیں اور پاکستان مخالف سمجھے جاتے ہیں. تو یہ بھی پیس پروگرام کو متاثر کر سکتا ہے, شاید نہ کر لے, لیکن لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یار اس وقت میں اس طرح کی اہم بڑی عہدوں پہ ان لوگوں کا لانا کچھ سوال ہے. تو میرے خیال سے لوگ یہی سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ افغان گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کو ایک ریڈ لائٹ تھا تاکہ انہوں نے جی دیا. اور دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں, آج شاہ محمود قریشی کا وہی استقبال نہیں ہوا ہے جو پہلے ہو رہے تھے کابل میں, یہ بھی کابل کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے یا بن چکا ہے, یا کابل اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے, کیونکہ کابل کا بات یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے وعدہ دیا ہوا تھا کہ آپ لوگوں کو طالبان کے ساتھ بتانے کے مواقع دے دیں گے. خود یہ بات عمران خان صاحب نے بھی کیے تھے. تو کابل کہہ رہا ہے کہ ان کی اطلاعات یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے یہ کوشش نہیں ہوا ہے, بلکہ اس میں ممانعت کی کوشش ہو چکا ہے, یہ کابل کا دعویٰ ہے. اب اس چیز کو درمیان سے نکالنے کے لیے میرے خیال سے شاہ محمود قریشی صاحب کا جو دورہ ہے یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. شاید انہوں نے پھر اسے واضح دیے ہوں گے, یا انہوں نے کوئی اس طرح بات جو بھی مجبوری تھی انہوں نے واضح کیا ہوا ہوگا. تو اب اس کی جو دوسری نشست ہو رہا ہے, جو کہ شاید وہ نشست سعودی عربستان میں ہو جائے, جو کہ طالبان کی درمیان میں سے کچھ لوگ سعودی عربستان کی نشست کی مخالفت کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نشست خطر میں ہونی چاہیے, اس پہ بات چل رہا ہے. دوسری نشست پہ یہ پتہ پھر چل سکتا ہے کہ پاکستان نے کیا کیا ہوا ہے, کس حد تک وہ لوگ جا چکا ہے, کسی کتنے پیش رفت کیا کر چکا ہے, تاکہ وہ اس کا پتہ چل سکے.
بہت شکریہ آپ کے وقت کا جناب میر اویس افغان صاحب, اور اب ہم گفتگو کریں گے. ڈاکٹر عاصم اللہ بخشی, بتائیے کہ جو باتیں ابھی میر اویس افغان صاحب نے کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت خاص طور پر شاہ محمود قریشی صاحب کے دورے کے بعد جو مفاہمت کی فضا ہے وہ کس حد تک مستحکم ہوئی ہے, اور امن کے چانسز کیا ہیں؟
دیکھیے، اس وقت افغانستان کی سچویشن کا ایک اجمالی جائزہ بھی ضروری ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ ابو دھابی کے مذاکرات جن کی بات ہوئی، آپ کے نمائندہ نے بھی جس کا ذکر کیا، اس میں بات چیت کے متعلق کہا گیا کہ کافی وہ ٹھوس بنیادوں پر آگے بڑھی ہے، اور جیسے بھی کہا گیا کہ افغان طالبان کی ایک یہ بنیادی شرط تھی کہ امریکی افواج افغانستان سے نکلیں گی تو بات ہوگی، اور دوسری طرف امریکہ، سعودی عربیہ، یو اے ای جو گارنٹرز ہیں، ان کی طرف سے بات ہوئی کہ افغانستان میں امن کی بات چیت کے لیے ایک 3 months کا سیز فائر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ امریکہ نے یہ کیا ہے کہ اعلان کر دیا ہے کہ سمر میں ان کی آدھی افواج جو ہیں موسم گرما تک وہ واپس جا سکتی ہیں۔ اب یہ ایک طرح سے آپ دیکھیے کہ آدھی پیش رفت ہے اس ڈیمانڈ پہ جو افغان طالبان کی چلی آ رہی ہے کہ امریکی افواج افغانستان کو خالی کر دیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جو امریکی ڈیمانڈ ہے یا سعودی اور یو اے ای کی، افغانستان میں افغان طالبان اس 3 months کے سیز فائر کا اعلان کریں اور اس سے متفق ہوں۔ اب یہ ایک بڑی ڈیمانڈ ہے اس لحاظ سے کہ بالعموم موسم سرما کے آخر میں جو افغان طالبان ہیں وہ ایک وہ جو سمر اوفینسو ہوتا ہے اس کا سامان کرتے ہیں، اور اس وقت وہ بہت سے علاقوں میں پیش قدمی بھی کر رہے ہیں، ان کی ملٹری پوزیشن سٹرونگ ہے۔ اگر وہ سیز فائر کرتے ہیں تو کیا وہ اپنی جو اسٹریٹجک اس وقت ایک سپریمیسی اسے ہولڈ کر پائیں گے یا نہیں، تو یہ ایک ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک طرح سے معاملات آگے بھی بڑھے ہیں، لیکن ایک ڈیڈ لاک کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے طالبان جو جس آپسی خلسٹار کی بات کی، بعض مبصرین اسے ایک ٹیکٹیکل مینوور کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف اس بات پہ غور و فکر کرنے کے لیے یا اس سے نکلنے کے لیے کہ انہیں سیز فائر کے جو مسئلہ ہے اس میں وہ کہاں تک اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں اس ڈیمانڈ کو، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے انہیں کچھ سپیس چاہیے۔ دوسری طرف افغان حکومت کا یہ مسئلہ ہے کہ ابھی تک وہ براہ راست طالبان سے مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھ سکے، اور یہ جو امر اللہ صالح اور اسد اللہ خالد صاحب کی جو تقرریاں ہیں وہ بیسیکلی ایک ڈیفائنس کا جو ہے وہ تاثر دے رہی ہیں کہ کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر امریکہ نے کوئی ایسا اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپنی فوجیں یہاں سے جو ان کی نصف تعداد ہے وہ نکال رہے ہیں یا ہم بات چیت کر رہے ہیں طالبان سے وہ آگے بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب خدا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ کوئی جو افغان حکومت ہے وہ سرنڈر کرنے والی ہے یا امریکہ سرنڈر کر رہا ہے یا بالکل ایک دم جو اچانک یہاں پہ خلا پیدا ہو جائے گا۔ اس تاثر کو دور کرنے کے لیے ایک ڈیفائنٹ جو ہے وہ چال چلی ہے صدر اشرف غنی نے اور امر اللہ صالح اور اسد اللہ خالد کو جو ہے وہ وزارت داخلہ اور وزارت دفاع جو ہے اس میں وہ لے کے آئے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہے اور وہ اپنے جو اس کی ذمہ داریاں ان سے کما حق ہوا آگاہ بھی اور ان کو ادا کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے۔ تیسری طرف اب پاکستان ہے۔ پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کافی عرصے سے کہتا آ رہا ہے کہ افغانستان کا جو معاملہ نہ صرف یہ کہ بات چیت کا ہے بلکہ اس کا ایک ریجنل حل ہے، اور اس ریجنل حل میں وہ ایران، روس اور چین کو جو ہے وہ بنیادی سٹیک ہولڈرز مانتا ہے، اس جبکہ امریکہ جو ہے وہ سارا پریشر پاکستان پہ دیتا ہے کہ پاکستان یہ کرے تاکہ اگر اس میں کوئی ناکامی ہو یا کہیں پہ کوئی دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہو تو پاکستان پہ دباؤ ڈالا جا سکے۔ ابھی جو وزیر خارجہ کا دورہ ہے ایران کا، افغانستان کے بعد ایران کا، چین کا، روس کا، وہ اصل میں اس کا بھی ایک سمبولزم ہے کہ پاکستان جو بھی سٹیپ لے گا وہ ان علاقائی طاقتوں کے ساتھ مشاورت میں لے گا تاکہ جو پیش رفت ہے اسے ٹھوس بنیادوں پر استوار کیا جا سکے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان اکیلا جو ہے وہ کسی چیز کے لیے اسے معروض الزام نہیں ٹھہرایا جا سکے گا، جبکہ اگر یہ کامیابی ہوتی ہے تب بھی ہم 80s والی سچویشن ہی دیکھیں گے کہ جب سوویت یونین کے جانے کے بعد جو علاقائی طاقتیں انہوں نے خود افغانستان کو ایک میدان بنا لیا اپنی پاور کشمکش کا، بلکہ ہوگا یہ کہ اب شاید ایک زیادہ بہتر ارینجمنٹ اور بہتر زیادہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اگر امریکہ یہاں سے نکلتا بھی ہے تو جو علاقائی طاقتیں ہیں وہ افغانستان میں افغانستان کی حکومت کے ساتھ ملتی ہے اور افغانستان کی جو مختلف جو سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں طالبان بھی شامل ہیں ان کے ساتھ مل کے افغانستان کے معاملے کو دیکھ سکے گی. تو اس کے دو تین زاویے ہیں اس سچویشن کو دیکھنے کے, جس میں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ امریکہ نے اچانک نہیں کیا جو بھی اس نے اعلان کیا ہے, یہ کسی خاص ڈپلومیٹک پیش رفت کے نتیجے میں ہوا ہے, جبکہ دوسری طرف افغان طالبان کو بھی اس کا جواب دینا ہے جو کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جنگ بندی کے 3 مہینے کا جنگ بندی کا انہیں اعلان کرنا ہوگا تاکہ معاملات جو آگے بڑھ سکیں, اور اس دوران وہ افغان حکومت کے ساتھ بھی بیٹھیں گے. اس وقت چونکہ اعتماد کی کمی بھی ہے اور اعتماد سازی کی بھی کوشش ہو رہی ہے, اس لیے تمام جو فریق ہیں وہ بین بین چل رہے ہیں اور اپنی جو بیسٹ سیف پوزیشن ہے محتاط وہ لے کے چل رہے ہیں. لیکن آئندہ 1 سے 1.5 ہفتے میں یہ چیزیں زیادہ اور واضح ہوں گی کہ جو یہ 2-3 جو مختلف معاملات ہیں یہ کس نہج پر پھر آگے بڑھیں گے.
اچھا, ہمیں جوائن کیا جناب عقیل یوسفزئی صاحب نے جو کہ ایک ممتاز تجزیہ کار بھی ہیں اور افغان امور کے ایکسپرٹ بھی ہیں. عقیل یوسفزئی صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب کے آج کے دورہ افغانستان کے بعد جو افغان وزارت خارجہ کے ترجمان انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ طالبان کو افغان حکومت کے نمائندوں کے ساتھ تو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. کتنے امکانات ہیں اس بات کے کہ طالبان اپنی شرائط کے پورا ہوئے بغیر افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات تو کے لیے آمادہ ہو جائیں, ایسی صورت میں جب کہ امریکہ نے افغانستان سے اپنی تقریباً آدھی فوجیں واپس بلانے کا بھی اعلان کر دیا ہے؟
بہت شکریہ جعفر صاحب, کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, غیر متوقع ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور اگرچہ اس مسئلے کا حل بعض شرائط کی بنیاد پر اتنا آسان نظر نہیں آتا جس کی توقع کی جا رہی ہے, مگر جس طرح ہمارے دوست نے بتایا بھی کہ اس کے لیے کافی ہوم ورک نظر آتا ہے کہ ہو چکا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائے کہ شاہ محمود قریشی صاحب 3 مہینے ہو گئے حکومت کو, دوسری بار وہ کابل کا دورہ کر رہے ہیں, اور یہ دورہ اس حوالے سے بھی کافی اہم ہے, اس میں چین, روس اور ایران جیسے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مشاورت بھی شامل ہے, جن کے بارے میں ہم آپ کے پروگرام میں کہتے رہے ہیں کہ ان قوتوں کو یا ان ممالک یا ان ریاستوں کو اعتماد میں لیے بغیر امریکہ اگر کوئی اپنے طور پر کوئی فارمولہ پیش کرتا ہے تو شاید کہ وہ اتنا دیر پا اور نتیجہ خیز ثابت نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ اس والے دورے میں نہ صرف یہ کہ جو ریجنل اسٹیک ہولڈر ہے جس میں چائنا اور رشیا بھی شامل ہے, ان کو یہ اپنے ایک الگ آرا یا نظریے یا بیانیے کے ساتھ افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے کوشش کریں گے. بلکہ اگر میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں اور اب اس بات کی دعویٰ بھی ہے کہ جب تک ایران, پاکستان, روس اور چین جیسے ممالک وہ ایک بینچ پر نہ ہو, امریکہ اور نیٹو کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ افغانستان یا ریجنل پیس کو یقینی بنائے. تو میرے خیال میں شرائط کا بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو طالبان تو مذاکرات کے لیے بیٹھ گئے ہیں, وہ والا فیز تو گزر چکا ہے مذاکرات کے درمیان اندر کی ہے, جو شرائط ہے وہ بھی غیر اعلانیہ طور پر سامنے آ گئی ہے, جس میں جذبے کے طور پر یہ بھی کہنا جاتا ہے جس کا اسٹیٹ کے لیے اس پر تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ نو طالبان کا مہنگا کو امریکہ نے رہا کرنے پر زمندگی کا اظہار بھی کیا ہے, اور شرائط وہ بھی میرے خیال میں 50-50 اس طرح کا خرائے ہو چکا ہے. تو لے آؤٹ تو سامنے آ گیا ہے, اب جا کر اس والے سچویشن کو یا اس دورے کو ہم اس نظر میں دیکھ رہے ہیں کہ شاید کہ ایران کی جو چند کنسرن ہے امریکہ پالیسی کے حوالے سے یا طالبان کے ساتھ ان کا جو تعلق رہا ہے ماضی میں, ان 4 ممالک میں یا 3 ممالک میں ایران کو اعتماد میں لینا میرے لیے میرے خیال میں بہت زیادہ اہم ہے, اور پاکستان کو اگر یہ ٹاسک دیا گیا ہے یا پاکستان اپنے طور پر یہ محسوس کرتا ہے کہ ایران کو اعتماد میں لیا جائے, تو میرے خیال میں اب ایسی کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی جس کی بنیاد پر کہا جا سکے کہ شاید کہ یہ سلسلہ آگے نہ بڑھ سکے.
اچھا, یہ بتائیے مجھے ایک اور بات, تو آصف اللہ باغ صاحب کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس ریجنل پلیئرز کا جو ایک کنسیپٹ ہے کہ وہ اپنا رول ادا کریں, اس کو کس طرح سے لے گا؟
دیکھیے, امریکہ کی شروع میں تو کوشش رہی ہے کہ یہاں پہ دوسری جو پاورز ہیں خاص طور پر روس جو ہے اس کا زیادہ دخل اندازی نہ ہو ان معاملات میں, لیکن پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ روس نے بہت زیادہ پرو ایکٹیو اپروچ رکھی ہے. ہم نے دیکھا کہ ماسکو میں بھی اس نے طالبان کے ساتھ اور افغان گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو بلایا, پاکستان سے بھی گئے اور بھارت سے بھی گو کہ ان آفیشلی انہوں نے کہا کہ لوگ جا رہے ہیں لیکن وہاں سے بھی لوگ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب روس کی نہ صرف یہاں پہ جو کوشش ہے وہ کامیاب ہوئی بلکہ اس کو ایک ریزنیبل پذیرائی بھی ملی. امریکہ جو یہ دیکھ رہا ہے کہ جو حالات ہیں اگر اس میں یہ دوسری پاورز جو ریجن میں ہیں اگر ان کا دخل اندازی بڑھتی ہے تو پھر شاید امریکہ کے لیے کوئی بھی قابل قبول حل اپنے لیے بھی نکالنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے, اور اس لیے وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو اسی لیول پر جو ہے ڈیل کیا جائے کہ طالبان کے ساتھ اس کی بات ہو جائے, طالبان کی افغان حکومت کے ساتھ کوئی ارینجمنٹ ہو جائے اور پھر امریکہ جو ہے ایک زیادہ بہتر ماحول میں ایسے نکل سکے گا بجائے اس کے کہ وہ ایک اور ایسے قضیے میں الجھ جائے جس میں لوکل پاورز جو ہیں وہ بھی انوالوڈ ہوں, اور امریکہ کی اب وہ نہ تو کیپیسٹی ہے اس لحاظ سے کہ اس کی فوجیں زیادہ تو واپس جا چکی ہیں, اب وہ نیٹو والا یا وہ جو کولیشن فورسز والا معاملہ ہے وہ بھی نہیں رہا, پھر یہ کہ یورپ کی بھی دلچسپی کافی کم ہو چکی ہے کہ وہ یہاں پہ پورا ایک ملٹری ایکشن لے, امریکہ خود بھی اس چیز کو دیکھ چکا ہے کہ محض فوجی طاقت سے جو ہے, کیونکہ جتنی فوجی طاقت اور فوجی ریسورسز اور دنیا کی تائید اور حمایت اسے 2001 میں حاصل تھی وہ اب نہیں ہے. اگر وہ اس وقت طالبان کو ایک وقتی طور پر ڈسپلیس کرنے کے بعد دوبارہ اسی مسئلے میں الجھ گیا ہے تو اب کیا ایسی چیز ہے جو اس کو گارنٹی کرے گی کہ وہ کامیاب ہو سکے؟ تو اس لیے امریکہ بھی اس چیز سے نکلنا چاہتا ہے لیکن وہ ایسے نکلنا چاہتا ہے کہ جیسے کہ بڑی پاور کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک ریزنیبل یا ایک ڈیسنٹ ارینجمنٹ سے نکلے, اور اس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ بہت زیادہ اس میں جو دوسری پاورز ہیں ان کی دخل اندازی فوری طور پہ نہ شروع ہو جائے. تو اس لیے وہ پاکستان کو, سعودی عربیہ کو, یو اے ای کو بیچ میں شامل کر رہا ہے, لیکن پاکستان کی کوشش ہے کہ جو ریجنل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ہر صورت شامل رکھا جائے, اور چین کی تو خیر کسی نہ کسی حد تک امریکہ کو بھی, امریکہ بھی اس کو انکریج کر رہا ہے, لیکن روس اور ایران کا جو انیشیٹو ہے وہ پاکستان کا خاصا اسٹرانگ ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے لانگ ٹرم پیس کے لیے اور اسٹیبلٹی کے لیے اس ریجن میں یہ جو علاقائی طاقتیں ہیں اور افغانستان کے جو ہمسائے ہیں ان کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے, کیونکہ جتنی بھی ماضی میں گڑبڑ ہوئی ہے یا افغان خانہ جنگی کے جو مختلف دھڑے بنے ہیں وہ انہی علاقائی طاقتوں کے پشت پناہی سے بنے ہیں, اور اسی وجہ سے 88 سے لے کر آج تک جو ہے افغان روس کے وڈرال کے بعد سے امن آ نہیں سکا اس علاقے میں. تو اب یہ کوشش ہے کہ ان ریجنل پاورز کی مدد سے ایک ایسا فارمولا بنایا جائے کہ جس سے ایک نیشنل ریکنسیلیشن بھی ہو افغانستان میں اور امن کی طرف ایک زیادہ جو ہے باقاعدہ اور جو ہے ٹھوس پیش رفت بھی ہو سکے.
بہت شکریہ آپ کا جناب ڈاکٹر آصف اللہ بخش صاحب, آپ کے وقت کے لیے میں انتہائی شکر گزار ہوں. ہم ایک بریک لیں گے, عقلی استاذ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, اگلا سوال مجھے آپ سے کرنا ہے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network.
ویلکم بیک. عقیل یوسفزئی صاحب, آپ جیسے دوسرے ماہرین اور آپ سمیت ان ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ ایک کوئی ایسا فارمولا موجود ہے کہ جس کے ذریعے ان معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے, کیا اب یہ دوروں کا جو سلسلہ ہے یہ اسی فارمولے کا کنٹینیوشن ہے جس کے جانب اشارہ کیا گیا تھا؟
بالکل جابر صاحب, دو عوامل اس میں بہت بنیادی اہمیت کے حامل ہیں. ایک یہ کہ امریکہ کے لیے شاید کہ اب لمبے عرصے تک یا مزید عرصے تک جو اس کی انویسٹمنٹ جا رہی ہے, جو ان کی فورسز کے اخراجات ہیں, وہ تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی پالیسی رہی ہے کہ وہ صرف افغانستان کے لیے نہیں ہے, آپ نے مڈل ایسٹ میں بھی دیکھا, چند اور ممالک میں بھی دیکھا, ایون نیٹو کے ساتھ جو ان کا ایک رویہ ہے خاص کر اخراجات کے حوالے سے, امریکہ کے دفاعی بجٹ کے حوالے سے جو کہ ایکسٹرنل ایشوز پر خرچ ہو رہا ہے, تو ایک تو یہ اسی کا سلسلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ امریکہ افغانستان میں اپنے نتائج اس نے حاصل نہیں کیے ہیں جس کے ساتھ جو ہے نا کافی حد تک اتفاق نہیں بھی کیا جا سکتا، اس لیے کہ آج کا افغانستان ماضی کے افغانستان کے مقابلے میں کافی بہتر ہے، سوشل سیکٹر میں، ایجوکیشن میں، ایون پیس کے حوالے سے بھی. اگرچہ 2018 میں ہم لوگ کی تعداد بڑی ہے، مگر ماضی کے مقابلے میں اگر موجودہ افغانستان کا موازنہ کیا جائے تو یہ کافی بہتر ہے، اور خاص کر سوشل سیکٹر کے حوالے سے. مگر ایک حقیقت تو یہ بھی ہے جس کا طالبان کو اور ان کے اتحادیوں کو ادراک بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اپنے مطلوبہ نتائج اس کی مرضی کے مطابق حاصل نہیں کر پا رہا تو موجودہ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کی موجودگی میں یا افغان فورسز کی موجودگی میں طالبان کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ 80s یا 90s والی پوزیشن پر چلے جائے. تو میرے خیال میں دونوں نے اپنی اپنی کمزوریوں کا، اپنے اپنے جو کمزوریاں دی ہے اور کسی نہ کسی حد تک طاقت کا مظاہرہ بھی ہے، اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور یہ افغانستان کے لیے یا ریجنل پیس کے لیے بہت اہم ہے. اب جس طرح بتایا بھی گیا کہ اس کو ایک ایسے مینڈیٹ دلوانے کی ضرورت ہے جس میں ریجنل پاور جو کہ ہمیشہ پراکسیز وہ لڑتی رہی ہے افغانستان کے اندر، کہ ان کو اعتماد میں لیا جائے. اور پھر آپ نے دیکھا بھی کہ زلمے خلیزاد صاحب جب آئے تھے کابل میں تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ حامد کرزے کے صاحب کے ساتھ ملاقات کی، عبداللہ عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی، چند اور اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ملاقات کی، بلکہ انہوں نے میڈیا اور سول سوسائٹی کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی تاکہ جو انٹرنل ایک ایشو ہے اس تمام معاملے میں اس کو ایڈریس کیا جائے. اور اسی دن یا اس سے ایک دن پہلے امارات سے واپسی پر انہوں نے آرمی چیف جو پاکستان کے ہیں باجوہ صاحب، ان کے ساتھ بھی ملاقات کی تھی. تو میرے خیال میں اب صورتحال اس طرح بنتی دکھائی دے رہی ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان کو ایک ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل رول دیا جا رہا ہے، ان کے لیے ایک اسپیس کریٹ کیا جا رہا ہے. اس میں دو ممالک کا جبری صاحب، ان کی مرضی، ان کی مشاورت اور ان کا کردار بہت اہم ہے. ایک پاکستان ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر طالبان کو اسپیس دیا جا رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ طالبان جو پشتون علاقے ہے وہاں پر ان کا ہولڈ ہے، اور پاکستان ماضی میں ملٹنسی سے یا طالبانائزیشن سے آپ اس کو جو بھی نام دے بہت زیادہ متاثر ہوتا رہا ہے، خاص کر جو ایکس فاٹا ہے، بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے. تو ایک تو پاکستان کی اپنی کنسرن ہے، اور شاید اسی کنسرن کی وجہ سے انہوں نے کہا بھی تھا کہ آفیشل اسٹیٹمنٹ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ اس وقت جائے جب ایک متبادل نظام موجود ہوتا کہ 90s والے صورتحال پیدا نہ ہو جس سے پاکستان پھر سے متاثر ہوگا. پاکستان کے حالات کافی بہتر ہو گئے. دوسرا جو اہم ملک ہے وہ ایران ہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح پشتون علاقوں میں طالبان کا ہولڈ ہے تو اسی طریقے سے طالبان اور ایران کے درمیان جو ایک مسلکی اور نظریاتی ایشو ہے. اور پھر ایران دوسرا ملک ہے پاکستان افغانستان کے لیے جو کہ افغانستان کے حالات سے براہ راست پاکستان ہی کی طرح متاثر ہوتا ہے. اور پھر آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہاں پر جو شمالی افغانستان ہے وہاں پر ایران کی بہت مضبوط لابی بھی موجود ہے، ان کی لیڈرشپ بہت جنون لیڈرشپ بھی وہاں پر موجود ہے جن کا اپنا ایک نظریہ ہے، اپنا ایک بیانیہ ہے. تو میرے خیال میں اگر ریجنل پاور کو ان ایشوز پر اعتماد میں لیا جائے تو کافی حد تک امید کی جا سکتی ہے کہ یہ والا مذاکراتی عمل جو ہے یہ شاید کہ کامیابی سے ہمکنار ہو.
بہت شکریہ عقیل یوسف زئی صاحب، آپ کے وقت کا میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا. ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر عمران ملک صاحب نے، دفاعی تجزیہ کار ہیں. بریگیڈیئر عمران ملک صاحب، یہ بتائیے کہ ہندوستان کا جو ہم جب رول دیکھتے ہیں افغانستان میں تو اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ کیا ہندوستان کوئی پازیٹو رول اس پیس پروسیس کے لیے پلے کر سکتا ہے اپنے طور پر؟
بہت نوازش کا آپ نے پروگرام میں شامل کیا. جیسے ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہندوستان کا مقصد کیا ہے افغانستان میں آنے کا. ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ اپنے دولت بڑھانا چاہتا ہے جیسے کہ کسی بھی ایک ملک کے ساتھ کرنا چاہتا ہوگا. دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ افغانستان کو وہ ایک کندوز کی طرح استعمال کرے سینٹرل ایشین ریپبلکس میں اپنے دولت بڑھانے کے لیے اور تجارت بڑھانے کے لیے. مگر میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم مقصد ہے ہندوستان کا افغانستان میں آنے کا وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ان کی چپلش ہے یا جو بھی ان کے ایشوز ہیں اس میں وہ ایک ایڈوانٹیجیس پوزیشن میں آتے ہیں جب وہ افغانستان میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اور خاص طور پہ جب افغانستان اور ایران دونوں جگہوں سے وہ پاکستان کے خلاف آپریٹ کرتے ہیں تو پاکستان کو ایک طرح سے انویلپ کر لیتے ہیں.
ہیلو ملک صاحب،
ویسٹ میں افغانستان سے اور
بریگیڈیئر ملک
کیا باہر
جی
وہاں سے وہ آپریٹ کرتے ہیں. اب اگر بات ہم
بریگیڈیئر عمران ملک کی لائن بہت خراب تھی، وہ گفتگو ان سے نہیں ہو پا رہی تھی، ہم دوبارہ ان کو لیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت تو جناب محمد زبیر موتی والا صاحب ہیں جو سربراہ ہیں پاک افغان چیمبر آف کامرس کے زبیر موتی والا صاحب، یہ فرمائیے کہ آج جو، جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اپنے اقتدار میں، اپنی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد تیسری مرتبہ افغانستان کے دورے پر گئے ہیں، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تجارت ہو رہی ہے اس کے لیے آپ کو کیا پروسپیکٹس نکل آتے ہیں، جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان ابھی بہت زیادہ اعتماد بحال نہیں ہوا ہے؟
دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی دو ممالک کے درمیان تجارت جو ہے اس کی پری ریکویزٹ کیا ہے، اس کی بنیادی شرط جو ہے وہ امن ہے، اور جب تک امن نہیں ہوگا دونوں ملکوں کے درمیان، یہ کام، یہ تجارت کا پھیلاؤ یا تجارت کا بڑھنا انتہائی مشکل امر ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے آنے کے ساتھ ہی یہ کام شروع کیا ہے، خوشائن ہے۔ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو پریسیڈنٹ غنی نے جو ڈیفنس منسٹر اور سیکورٹی ایڈوائزر جو اپوائنٹ کیے ہیں، ان کی جو تعریف آ رہی ہے وہ کچھ منفی آ رہی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ پاکستان اپوننٹ حکومت میں لوگ لے رہے ہیں، اور یہاں پاکستان کی حکومت جو ہے چاہتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مراسم بہتر ہوں، اور ہم تو ایک قدم آگے بڑھ کر سالس کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں جو قطر کی جو طالبان کے ساتھ جو اور ٹرائیکا کی جو میٹنگز ہیں، اس کے اندر بھی ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تمام باتوں کا مقصد جو پاکستان کا ہے وہ صرف یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم اس علاقے میں، اس خطے میں امن کی فضا دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تجارت کے حوالے سے افغانستان ایک ہماری بہت بڑی منڈی ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، بتدریج میں کمی ہو رہی ہے۔ آج سے اگر آپ ایک سال ڈیڑھ سال پہلے دیکھیں تو اس کا حجم جو ہے وہ 2.5-2.7 بلین ڈالرز تھا، آج اس میں کمی ہو کر 1.5-1.6 ہو گیا، پورے ایک بلین ڈالر کی کمی ہو گئی ہے۔ تو اگر اس کو دیکھیں تو یہ سارے جو اس کی جو وجوہات ہیں ان کے اندر آپ غور کریں تو ایک تو جو ہے نا، جو ایک خطے کے اندر جو ایک عدم توازن ہے، جو ایک پاور کرائسس جو ایک پیدا ہو گیا ہے، اور ایک پولیٹیکل ریس جو ہو گئی ہے کہ جیسے افغانستان کو جب امریکہ چھوڑے گا تو وہاں کون جائے گا، اس میں انڈیا سر فہرست ہے، اور انہوں نے کافی اس کے لیے مراد اپنے لوگوں کو، اپنے بزنس کمیونٹی کو دی ہیں، افغان تاجروں کو دی ہیں ملٹیپل ویزے کی صورت میں، اور کئی امارات ہیں ہیلتھ ٹوریزم کے نام کے اوپر اور کنسیشنز کے نام کے اوپر، فریٹ سبسڈی کے نام کے اوپر بہت کچھ کیا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کا یق بنتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تیسرا دورہ ہے ہمارے وزیر، ہمارے فارن منسٹر کا، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور مجھے یہ، میں تو بالکل پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ جو بزنس کمیونٹی ہے دونوں طرف کی وہ ایک پیج پہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آپس میں تجارت بڑھے، اور جو معاملات ہیں جو کسٹم ڈیوٹی کے حوالے سے، فیسیلیٹیشن کے حوالے سے، انٹری ایگزٹ پوائنٹس کے حوالے سے، بارڈر کے کھلنے بند ہونے کے حوالے سے، ان تمام میں ہم ایک طرف ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کنڈیوزو ماحول ہو جس سے ہم اپنے دونوں ممالک کے لوگوں کو وہ امن دے سکیں۔ اور وہ دیکھیں، جب تک آپ کا دنیا کے اندر آپ اگر دیکھیں تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ جو ہے نا تجارت کو امن نے فالو کیا ہے، تو اگر ہم کو یہ چانس دیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہم اپنا کردار بھی ادا کریں گے، اور پاکستان افغانستان کی جو تجارت ہے اس میں فروغ ہوگا، اور دونوں ممالک کے رہنے والے لوگوں کا میرا خیال ہے کہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔
موتی والا صاحب، ایک آخری بات مجھے یہ اور بتائیے آپ کہ اگر افغانستان کے ساتھ مفاہمت کی صورت بن جاتی ہے، اگر افغانستان میں امن قائم ہو جاتا ہے، تو اس ریجن میں جو تجارت ہوگی اس کا حجم آپ کے خیال میں کتنا بڑھ سکتا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کم از کم پوٹینشیل جو ہے آفیشیل ٹریڈ کا وہ 5 ارب ڈالر ہے، اور جو اگر کراس بارڈر ٹریڈ ہے وہ اندر 5 بلین ڈالر ہے، جو ابھی بھی ہو رہا ہے، روپی ٹریڈ ہو رہی ہے، جس کی کوئی کاغذی کارروائی نہیں ہوتی، وہ ٹریڈیشنل ٹریڈ ہے۔ ٹوٹل حجم جو ہے ہمارا وہ 10 بلین ڈالر تک پہنچ سکتا ہے، لیکن آج میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں امید ہوں کہ ہم اگر ہمیں ایک سازگار حالات دیے جائیں، ہم کو موقع دیا جائے، دونوں ملکوں کی، میں ریپرزینٹ کرتا ہوں افغانستان کی تاجر برادری کو بھی اور پاکستان کی تاجر برادری کو، میں چیئرمین ہوں پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر کا مل کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری دونوں تجارتی برادریاں جو ہیں انہوں نے مجھے مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ ہم ہر طرح سے اس کی تعاون کے اندر اور ایک دوسرے کے ساتھ تجارت میں انٹرسٹڈ ہیں، پوری طرح انٹرسٹڈ ہیں، اور ہم جو ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں، پرووائڈیڈ کہ ہمارے جو مسائل ہیں، جو ہمارے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں دونوں گورنمنٹ کی طرف سے، وہ ان کو اگر ان کو ایڈریس کیا جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس تجارت کو بہت آگے تک نہ لے جائیں۔
بہت شکریہ زبیر موتی والا صاحب، بریگیڈیئر عمران ملک صاحب کی لائن ہم کو دوبارہ مل گئی ہے، اور ڈاکٹر سرفراز صاحب بھی ہمارے ساتھ کچھ دیر کے بعد ہوں گے جو ایریا اسٹڈیز پشاور یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ہیں. ہم ایک بریک لیتے ہیں, اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے بریگیڈر عمران ملک سے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک جی. بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, آپ کی لائن بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی, پھر ڈراپ ہو گئی. یہ بتائیے کہ جو ہم نے گفتگو کی ابھی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیس کو قائم کرانے میں انڈیا کا رول کیا ہو سکتا ہے ریجن میں؟
دیکھیے یاسر صاحب, انڈیا کا جو اکنامک فٹ پرنٹ ہے افغانستان کے اندر وہ کافی بھاری بھرکم قسم کا ہے, اور ان کے روابط بھی بہت ہیں, نہ صرف یہ کہ نیشنل سیکورٹی گورنمنٹ کے ساتھ مگر ان کی ملٹری کے ساتھ بھی اور ان کی انٹیلیجنس کے ساتھ بھی. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کا اثر اور رسوخ اور انفلوئنس کافی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا اپنا رول کیا ہوتا ہے پیس کو, اس میں امن کو لانے کے لیے افغانستان کے اندر. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جہاں پر امریکہ نے یہ ایک افغان طالبان کی بات مانی ہے کہ وہ اپنے ٹروپس کم کر رہے ہیں, وہاں پر افغان طالبان کو بھی کوئی ایک آج کنسیشن دینی پڑے گی. اور وہ کنسیشن شاید یہ ہو سکتی ہے کہ وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے راضی ہو جائیں. تو میرے خیال میں اگر افغان طالبان اور نیشنل یونٹی گورنمنٹ آپس میں بات کر لیتے ہیں بالفرض, تو ایک ایسی فضا قائم ہو جائے گی جو کہ امن کے لیے بہت ہی سازگار ہوگی. اور اس کے اندر ہندوستان کا رول تو بہرحال یہ بہت بہتر ہے کہ وہ نئی گورنمنٹ کو, اگر کوئی انٹرم گورنمنٹ بنتی ہے, کوئی ملٹی پارٹی کوئلیشن بنتا ہے کچھ عرصے کے لیے, دو سال تین سال کے لیے انٹرم پیریڈ کے لیے, اور اس کو اگر ہندوستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے, فائنینشیل سپورٹ دیتی ہے, اکنامک سپورٹ دیتی ہے, تو اس طرح سے اس کا اقتدار بن سکتا ہے. بہرحال اب یہ دیکھنا ہے کہ ہندوستان کے افغان طالبان کے ساتھ کیا تعلقات ہوں گے, کیا ہیں, اور آئندہ کیسے وہ بڑھیں گے یا ان کے اوپر کیا ایڈوانسمنٹ ہوگی. تو یہ ایک ان نون فیکٹر ہے, مگر میرے خیال میں کہ اس وقت ہندوستان کا جو اپنا رول ہے وہ اکنامک بہت ایڈ دی انہوں نے, ان کے بہت انفراسٹرکچر بھی انہوں نے ہیلپ کیا ان کو, اور ان کا کافی حد تک ان کے اوپر اثر اور رسوخ ہے. اور وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کو تو کم از کم رام کر سکتے ہیں کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ مل کر کوئی ایک ایسا پولیٹیکل سیٹ اپ لے آئیں جو کہ امن کی طرف لے جائے. مگر ایک بات یہاں پر یہ بھی سوچنی ہوگی کہ ایک دفعہ امریکن اور ویسٹرن گروپس یہاں سے نکل گئے اور افغان طالبان کی یہی فوجی قوت جو ہے وہ قائم و دائم رہتی ہے, تو پھر ہندوستان کا وہاں پر رہنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا. ان دا سینس کہ جب تک وہ افغان طالبان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, ان کو قبول نہیں کرتے اور ان کو افغان ریپریزنٹیٹیو کی طرح مانتے نہیں ہیں, ان کا افغان طالبان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کافی مشکوک رہیں گے. تو بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے, مگر ہندوستان کی جو فورن سروس ہے وہ کافی مہارت رکھتی ہے, اور میرے خیال میں وہ اب ایک عرصہ اپنا پانچا پلٹیں گے کہ وہ افغان طالبان کو بھی انگیج کریں گے اور ان کو بھی رام کرنے کی کوشش کریں گے. تو انڈیا کا رول ہو سکتا ہے پرووائڈیڈ ان کے تعلقات جو ہیں وہ افغان طالبان کے ساتھ ایسے ہو جائیں کہ آگے چل کر وہ ان کی اسی طرح سے اکنامک ان کو دیتے رہیں جیسے کہ وہ نیشنل سیکورٹی گورنمنٹ کو دیتے رہیں.
اچھا, پاکستان کے وزیر خارجہ نے اب افغانستان بھی جا کر بات چیت کی ہے وہاں پر وزیر خارجہ سے ایران کے, تو یہ بتائیے کہ پاکستان اور ایران جن کے درمیان ظاہر ہے کہ ایک فاصلہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے سبب بظاہر نظر آتا ہے, کس طرح سے ان دونوں ملکوں کے درمیان بیلنس ہو سکتا ہے تعلقات میں, ایک طرف سعودی عرب کے ساتھ دوسرے ایران کے ساتھ, تاکہ ایران کے ساتھ وہ صورتحال پیدا ہو سکے جس میں وہ مل کر افغانستان میں قائم امن کے لیے جدوجہد کر سکے.
جی دیکھیے, جہاں تک پاکستان اور ایران کے تعلقات ہیں تو ہمارے مطلب کسی بھی دو ممالک کے تعلقات ہیں وہ ان کے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور پاکستان اور ایران دونوں کے نیشنل انٹرسٹ یہ ہیں کہ اسی میں ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو اور उनके जो जो भी वहां से एक्टिविटीज हो रही हैं, अफगानिस्तान से जो एमिनेट करती हैं पाकिस्तान में और ईरान में जाकर वो गड़बड़ होती है, वो बंद हो जाए। अगर अफगानिस्तान में अमन हो जाता है तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है इस रीजन के अंदर, खासतौर पर सी पैक है जो कि पाकिस्तान से गुजर रहा है, जिसके अंदर आप कोशिश की जा रही है कि अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाए, और ये बढ़कर ईरान को भी अपनी लपेट मिलेगा, और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके जो असरात हैं, ये इकोनॉमिक जो एक इतना बड़ा बोनैंजा आ रहा है इस रीजन के अंदर, वो सिर्फ उसी सूरत में आ सकता है कि अगर अमन हो, और अमन तभी हो सकता है कि जैसे ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात हों। जहाँ तक आपने बात की पाकिस्तान की ईरान के साथ और ताल्लुकात, पाकिस्तान की सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात और उनका इफेक्ट जो कि ईरान के और पाकिस्तान के रिलेशन से हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने एक बहुत बैलेंस्ड किस्म की फॉरेन पॉलिसी अपना कर रखी है। अभी पिछले दिनों हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वहां पर गए, जो कि बहुत अच्छे के बाद एक आर्मी चीफ का विजिट था ईरान का और वो बहुत कामयाब रहा। फिर जवाद जरीफ शाह भी इस्लामाबाद का चक्कर लगा कर गए पिछले दिनों, और अब फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां पर गए, तो ये ताल्लुकात जो हैं ये बेहतर हो रहे हैं, ये इंगेजमेंट जो है ये बढ़ रही है और ये कॉन्टेक्ट में है। और अब जब जाके शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनको बताया होगा कि हमारे जो टॉक्स हुई हैं कतर में और यूएई में और उनका क्या नतज निकले हैं, तो यकीनन वो उनको भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं, उनसे भी मशवरा करेंगे और आइंदा का जो लाए अमल है उसमें उनकी जो मुशावरत है वो शामिल होगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो है वो बहुत मजबूत हैं, और कामयाबी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की यहाँ पर होगी कि वो ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ जो अपने ताल्लुकात हैं उनको अलग अलग स्क्रीन पर रखें और किसी का भी एडवर्स इफेक्ट जो है वो दूसरे के ऊपर ना पड़े। और मेरे ख्याल में अभी तक तो ये बैलेंस्ड तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं और आइंदा भी हेल्प करते रहेंगे, मुझे इसमें कोई ऐसा इशू नजर नहीं आता। जहां तक एक इशू है जो कि हमारे बॉर्डर एरियाज जो है ईरान और पाकिस्तान में जहां पे कोई दहशतगर्दी के जो वाकयात होते रहते हैं, उनका दोनों ममालिक मिलकर उसका सदेबाब कर रहे हैं और उन टेररिस्टों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और अगर पाकिस्तान के अंदर कोई ईरानी किडनैप होकर आता है या हमारा कोई आदमी उधर किडनैप होकर जाता है इन दहशतगर्दों के साथ, तो दोनों लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो हैं वो मिलकर काम करती हैं, और मेरे ख्याल में काफी अच्छी इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात अच्छे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट होगा इन पाकिस्तान ईरान रिलेशन।
अच्छा, अब तालिबान के हवाले से थोड़ी सी बात ही करते हैं कि चलिए ये तो मान लिया कि चूंकि ईरान का एक इन्फ्लुएंस एक हिस्से पर अफगानिस्तान के और प्रो ईरानियन वहाँ मौजूद हैं, लेकिन रशिया या चाइना का जो इन्फ्लुएंस है तालिबान के ऊपर, क्या उसके बारे में सवालात नहीं उठाए जा सकते कि उनका इन्फ्लुएंस क्यों है? और अगर इन्फ्लुएंस है ख़ासतौर पर चाइना के हवाले से बात करते हैं जहाँ पर कि यगोर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं और तालिबान जो मज़हब के नाम पर सियासत करते हैं, क्या वो उस बात को टॉलरेट करेंगे और क्या वो उस असर रसूख को कबूल करेंगे?
देखिए, जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है तो एक बात तो एक वो यूनिवर्सल एक मकूल है जो अगर मैं आप कहें तो मैं अंग्रेजी में बोल दूँ कि मनी मेक्स द मेयर गो। अगर चाइना की वजह से अफगानिस्तान के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है जैसे कि बनने जा रहा है, और अगर वो सीपैक का हिस्सा बन जाते हैं, वहाँ पे अमन आ जाते हैं, सीपैक का हिस्सा बन जाते हैं, इंटरकनेक्टिविटी हो जाती है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी शुरू हो जाती है, वहाँ पर भी तरक्की होती है, पाकिस्तान ईरान में भी तरक्की होती है, तो ये हर एक के हक में है। और अगर तालिबान मुकम्मल तौर पर या जुज़ी तौर पर इंपावर आते हैं काबुल के अंदर और उनके होते हुए ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है अफगानिस्तान में, तो वो इस बात से खुश होंगे। जहाँ तक बात रही जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है जो कि शिनचियांग के अंदर जो ऑपरेट करती है और जो कि चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ कार्रवाई करती है क्योंकि वो समझते हैं कि मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है वहाँ पर, तो मेरे ख्याल में उसको भी चाइना अफगानिस्तान के साथ मिलकर डील कर सकता है बातचीत करके और उनके खिलाफ कार्रवाई करके या उनके जो भी जायज मुतालबात हैं उनको मान कर भी। ये मामला ऐसा सीरियस नहीं है कि इसको आप टैकल ना कर सकें।
सही।
तो अगर ETIM का मामला टैकल हो जाता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान में इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है, इंटरकनेक्टिविटी शुरू हो जाती है, तो मेरे ख्याल में ये एक विन विन सोल्यूशन है और इसके लिए सब तैयार होंगे।
अच्छा, بریگیڈ ملک، میں ایک بریک لوں گا اور اس بریک کے بعد مجھے آپ سے کچھ مزید سوالات کرنے ہیں، اگر آپ کے پاس تھوڑا سا اور وقت ہے تو میرے ساتھ رہیے تاکہ میں ایک بریک لے کر پھر آپ سے گفتگو کر سکوں۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork۔
ویلکم بیک بریگیڈیئر عمران ملک۔ ایک جو فیکٹر ابھی تک نظر انداز کیا جا رہا ہے اور اس کا کوئی ذکر بھی نہیں آ رہا، وہ بہت بڑا فیکٹر ہے، ISIS یا داعش۔ افغانستان میں اس کی پریزنس اور بھرپور پریزنس، قوت کے ساتھ پریزنس جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر طالبان مذاکرات کی میز پر آتے ہیں، مفاہمت کی صورت نکلتی ہے، تو ISIS اس پر کس طرح ری ایکٹ کرے گی اور اس کا تدارک کس طرح ہو سکتا ہے؟
یہ تو ڈاکٹر صاحب بہت ہی ایک کریٹیکل اور سیریس ایشو کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ISIS جب افغانستان کے اندر آیا ہے تو یہ اس کا جو کردار ہے وہ ایک فورس ملٹی پلائر کا کردار رہا ہے اس کا، اور یہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مل کر، جماعت الاحرار کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف کاروائی کرتے رہے ہیں، جیسے کہ وہ رکھدہ میں انہوں نے کلیم کیا تھا کہ انہوں نے ہی کاروائی کی ہے۔ یہ ETIM کے ساتھ مل کر چائنا کے اندر کاروائی کرتے ہیں، اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان کے ساتھ مل کر سینٹرل ایشیا میں یہ آپریٹ کرتے ہیں، پھر ویسے ہی ان کی شاید ایران کے ساتھ کوئی بہت زیادہ ان کی رغبت نہیں ہے تو یہ وہاں پر بھی آپریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ایک ایلیمنٹ آ چکا ہے افغانستان کے اندر جس سے کہ پورے ریجن کو اور خاص طور پر افغانستان کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ ہے کہ جب افغانستان کے انٹرنل ایشوز ریزالو ہو جاتے ہیں، ایک ٹوٹلی افغان گورنمنٹ آ جاتی ہے جس کے اندر طالبان بھی شامل ہے اور نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے لوگ بھی شامل ہے اور ایک یونائٹیڈ جنرلی یونائٹیڈ افغان گورنمنٹ ان پاور آ جاتی ہے، تو پھر یہ مل کر ISIS کا جو ایشو ہے اس کو بھی ریزالو کر لیں گے۔ مگر یہاں پر ابھی ہمیں صرف ایک بات بہت سیریسلی جس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ISIS اپنے آپ کو وہاں پر سروائیو کیسے کر رہی ہے، وہ سپورٹ کیسے کر رہی ہے، مینٹین کیسے کر رہی ہے، سسٹین کیسے کر رہی ہے۔ اس کا جو بھی لنکس ہیں جو کہ افغانستان سے اگر باہر ہیں تو ان لنکس کو توڑنا پڑے گا، اور جو بھی قوتیں اس کو وہاں پہ سپورٹ کر رہی ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی کرنی چاہیے گی، یہاں کم از کم اور کچھ نہیں تو وہ لنکس توڑنے پڑیں گے۔ تو میرے خیال میں اگر ہم نے ISIS کو نیوٹرلائز کرنا ہے تو سب سے پہلے تو افغانیوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، ایک نیشنل یونٹی کی گورنمنٹ بنائیں، دوسرا اس کے ISIS کے جتنے بھی لنکس ہیں ملک سے باہر وہ توڑنے پڑیں گے مکمل طور پر، اور پھر تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اس کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے اس کا لقامہ کرنا پڑے گا، اور یہ ایک بہت مضبوط پالیسی کے تحت ہو سکتے ہیں اور ممکن ہے، یہ کوئی بہت ناممکن چیز نہیں۔
لیکن اس مینس سے یا اس سے نمٹنے کے لیے، اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عالمی جو طاقتیں ہیں ان کے تعاون کی ضرورت پڑے گی؟
ڈیفینیٹلی جی، دیکھیں نا ابھی اس کو ایک جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ISIS جو ہے یہ سیریا اور عراق سے اٹھ کر افغانستان میں کیسے آ گئے، یا اس کا انفلوئنس اتنا زیادہ کیسے ہو گیا کہ یہاں پر وہ ایک قوت بن گئی، تو جو انٹرنیشنل موومنٹ ہے فنڈس کی اس کو روکنا پڑے گا، جو انٹرنیشنل موومنٹ ہے ان لوگوں کی ان کو روکنا پڑے گا، جو انٹرنیشنل موومنٹ ہے ویپنس کی اور آرم اینڈ اکوپمنٹ کی، ایکسپلوزیوز کی، اس کو روکنا پڑے گا، جو پھر انٹرنیشنل ریکروٹمنٹ ہے ان کو روکنا پڑے گا، تو یہ ایک ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل ایفرٹ تو ہوگا۔ اسی لیے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جو پہلے ہمیں ڈٹرمن کرنا پڑے گا یہ کہ اس کے سپورٹرز کون ہیں، کولیبوریٹرز، فیسیلیٹیٹرز کون ہیں، جو اس کو سپورٹ کون کر رہے ہیں، یہ ساری قوت کہاں سے آ رہی ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، ریکروٹمنٹ کہاں سے آ رہی ہے، ہتھیار کہاں سے آ رہے ہیں، ایکسپلوزیوز کہاں سے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایکسپلوزیو ابھی افغانستان میں تو بن نہیں رہے ہیں، یہ ہتھیار افغانستان میں تو بن نہیں رہے ہیں، یہ ایمونیشن وہاں پہ تو بن نہیں رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے اتنا، جو کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا ہے، یہ استعمال بھی ہو رہا ہے اور ختم بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی لائن آف کمیونیکیشن ہے، کوئی رسد کے راستے بنے ہوئے ہیں، ان راستوں کو توڑنا پڑے گا، اور جہاں جو سورسز ہیں جہاں سے یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنا پڑے گا, اور یہ نہ تو افغانستان کے بس کی بات ہے, نہ ہی پاکستان یا ایران کے بس کی بات ہے. اس کے لیے انٹرنیشنل یہ جو پاور جو ہیں, خاص طور پر امریکہ, رشیا, چائنا اور ویسٹرن پاور جو ہیں, جو اس میں نیٹو کے ممالک شامل ہیں, خاص طور پر یو کے, یہ مل کر, یو کے, فرانس, اٹلی وغیرہ, یہ جرمنی, یہ مل کر چاہیں اور ایک مضبوط پالیسی کے تحت اگر کام کریں تو جو ایکسٹرنل سسٹیننس آ رہی ہے آئی ایس کو, وہ بند ہونی چاہیے, اس کے رسد کے راستے منقطع ہونے چاہیے, اور پھر اس کو سٹاپ کر کے, آئسولیٹ کر کے, پھر اس کے خلاف فوجی کاروائی کر کے اس کو ختم کیا جانا چاہیے. یہ ڈیفینیٹلی ایک ریجنل اور انٹرنیشنل ایفرٹ ہوگا.
میرے پاس کوئی 3-3.5 منٹ ہے, ایک سوال میرا اور بچتا ہے, یہ بتائیے کہ یہ توقع کی جا رہی ہے اور بعض جو مبصرین ہیں یا تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں جب اگلے سال عام انتخابات ہو جائیں گے, ایک نئی حکومت بن جائے گی, تو شاید مصالحت کے لیے فضا زیادہ سازگار ہو جائے. اس میں کتنی حقیقت ہے اور کیوں؟ ظاہر ہے کہ حکومت تو طالبان کی نہیں ہوگی, ان کے مخالفین کی ہوگی, تو پھر یہ تبدیلی کیوں متوقع ہے؟
میرے خیال میں یہ تبدیلی تو شاید بہت ریئلسٹک نہیں ہے, کیونکہ اس میں 3-4 مہینے رہ گئے ہیں, اپریل میں شاید ان کے ہیں وہ پریزیڈنشل الیکشن جو ہیں. تو میرے خیال میں اگر تو افغان طالبان کو آپ پہلے راغب کریں کہ وہ نیشنل سیکورٹی گورنمنٹ, جو پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب کی گورنمنٹ ہے, اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے وہ راضی ہو جائیں, اور اتنے عرصے میں اگر وہ مل کر کوئی ایک گورنمنٹ بنانے, ایک ملٹی پارٹی کوالیشن بنانے کے لیے راضی ہوئے تھے, مثال کے طور پر 1-2 سال کے لیے ایک ملٹی پارٹی کوالیشن رہے گی, اس کے بعد دوبارہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے, اور پھر جو گورنمنٹ آتی ہے اس کو یہ حق ہوگا کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں جو بھی تبدیلی چاہے کر سکے, اگر اتنی میجورٹی ہے اس کے پاس, اور اگر تو اس کو ایک سیکولر گورنمنٹ بن جائے تو سیکولر گورنمنٹ بن جائے, اگر ٹوٹلی ایک اسلامک گورنمنٹ بن جائے تو وہ بن جائے. تو مگر یہ مجھے 3-4 مہینے میں ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے, تو میرے خیال میں یہ تھوڑا لمبا پروسیس ہوگا, اور ان الیکشنز کے بعد ہی جو نئی گورنمنٹ آئے گی, جو نئے پریزیڈنٹ صاحب آئیں گے, وہ اگر, اور اس وقت تک اگر پاکستان اور یونائٹیڈ اسٹیٹس مل کر افغان طالبان کو یہ کنونس کر لیتے ہیں کہ وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر لے, تو پھر اس کے بعد آگے چلا جا سکتے ہیں, اور یہ میرے خیال میں اتنا جلدی ہونے والا نہیں ہے, اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا.
اچھا, جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں ان کے پیش نظر, میرے پاس 1 منٹ ہے, یہ بتائیے کہ آپ آنے والے دنوں کا, ماہ سال کا کیا منظر نامہ دیکھ رہے ہیں اس ریجن میں, خاص طور پر افغانستان کے امن کے حوالے سے؟
میں تو بڑا ہوپ فل ہوں, بڑا پازیٹو ہوں, اور صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ امریکہ جو یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ یہاں سے نکل جائیں, تو وہ ایسا نہ کریں کہ جیسے وہ 1990 میں جب سوویت یونین یہاں سے گئی تھی, تو وہ ایک دم سے انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں جھاڑے اور وہ چلے گئے یہاں سے, اور انہوں نے جو آفٹر میتھ اور سوویت وڈرال تھا, جو اس کے بعد کی جو سچویشن تھی, اس کو مینیج کرنے میں کسی پاکستان کی بالکل مدد نہیں کی, اور بے انتہا اس کے بعد خرابی پیدا ہوئی. امریکہ جب بھی یہاں سے جانا چاہے, جس وقت میں جانا چاہے, وہ اس صورت میں جائے کہ افغانستان مکمل طور پر اسٹیبل ہو, اس میں ایک پراپر پولیٹیکل سسٹم کام کر رہا ہو, افیکٹو ہو, ایک نیشنل یونٹی کی گورنمنٹ ہو جو کہ انپاور ہو, اور امن جینونلی قائم ہوا ہو, اور اس کے پاس اتنا دم ہو, اتنے ریسورسز ہوں اس گورنمنٹ کے پاس کہ وہ کچھ عرصے تک, جب تک وہ سنبھل نہیں جاتی, وہ اپنے کار ریاست چلا سکے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہوگا, نہ صرف امریکہ کا بلکہ ویسٹرن ورلڈ کا اور ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا, کہ جب یہاں سے یہ فورن فورسز جاتی ہیں تو پیچھے وہ ایک کیوس اور انسٹیبلٹی نہ چھوڑ کر جائیں, بلکہ ایک اسٹیبل افغانستان چھوڑ کر جائیں, ایک اسٹیبل گورنمنٹ چھوڑ کر جائیں, اور اس کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ وہ اگلے 2-5 سال جو بھی جتنا بھی عرصہ وہ سمجھتے ہیں مناسب ہے, اس تک وہ اپنی دیکھ بھال کر سکے, اور پاکستان اور ایران جو کہ اس کے خاص طور پر نزدیکی نیبرز ہیں, وہ بھی اس کی مدد کریں, کنیکٹیوٹی ہو اس میں, آنا جانا ہو, ٹریڈ ہو,
بہت شکریہ,
تاکہ ان کی اکانومی چلے, یہ چلنا شروع ہو اور وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکے.
بہت شکریہ,
پاکستان سے افغان ریفیوجیز بھی واپس چلے جائیں.
بہت شکریہ بریگیڈر عمران ملک. سائمین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے اس پروگرام کی پروڈیوسر تھیں گلرخ. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔
امریکی کانگریس کی مدت اس سال کے آخر میں مکمل ہو رہی ہے۔ سینٹ کے ایک اجلاس میں اراکین نے الوداعی تقریریں کیں، اور یوں اگلے سال نئی کانگریس اب اپنی ذمہ داریاں سنبھالے گی۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل بومین نے چند سینیٹرز کے الوداعی کلمات پر منحصر یہ رپورٹ مرتب کی ہے۔
Life to serve our country and the people of Florida. I will always treasure the friendships that began here.
Almost all of you. Finally, I want to thank my mom and dad.
یہ کلمات تھے سینٹ کے چند اراکین کے۔ چند دنوں کے بعد یعنی اس سال کے آخر میں موجودہ کانگریس کی مدت پوری ہو جائے گی۔ سینٹ کے بعض اراکین از خود ریٹائر ہو رہے ہیں، جبکہ بعض کو وسط مدتی انتخابات میں شکست کا سامنا اٹھانا پڑا۔ سینیٹرز نے اس موقع پر اپنے ساتھیوں کو خدا حافظ کہا۔ ڈیموکریٹ سینیٹر بل نیلسن کا کہنا تھا، ہمیں جماعتی تلخیوں سے بچنا ہوگا اور ان قوتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا جو ہمیں تقسیم کرنے کے درپے ہیں۔ قبائلیت ہمارا مسئلہ ہے، اور اگر اس کو دور نہ کیا گیا تو ہمارے ملک پر زوال آ جائے گا۔ ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر اورن ہیج کہتے ہیں،
We are divided, then the nation is divided. If we abandon civility, then our constituents will follow.
اگر ہم تقسیم ہو گئے تو ہمارا ملک بھی منقسم ہو جائے گا۔ اگر ہم نے تہذیب کا دامن چھوڑ دیا تو ہمارے عوام بھی ہماری پیروی کریں گے۔ لہذا اگر ہمیں ملک کی درستگی مقصود ہے تو سینٹ کو صحیح راہ پر گامزن کرنا ہوگا۔ ہمیں شائستگی، تعاون، باہمی احترام کی روایت کو زندہ کرنا ہوگا جو ہمارا خاصہ رہی ہے۔ ہمیں اپنے ملک میں بہت زیادہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ میزوری سے تعلق رکھنے والی ڈیموکریٹ سینیٹر کلیئر میکسیکل نے اس موقع پر خاصے بے باک تاثرات کا اظہار کیا۔
We have too many embarrassing uncles in the United States Senate. Lots of embarrassing stuff. The United States Senate is no longer the world's greatest deliberative body.
امریکہ میں ہمیں بہت سے الجھانے والے انکلز کا سامنا ہے۔ امریکی سینٹ اب دنیا کی سب سے عظیم جمہوری روایت کی پاسدار نہیں رہی ہے۔ ہمیں افتراق کے اس دور سے نکلنا ہوگا، اور اس خوف سے بھی کہ ہمارے فیصلوں سے کہیں ہمارے ووٹوں پر فرق نہ پڑ جائے۔ نارتھ ڈیکوٹا کی سینیٹر ہائیڈی ہائیکیم کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے۔ ان کا کہنا تھا،
We have to get out of the shared culture of failure, believing it can't happen.
ہمیں مشترکہ ناکامیوں کے کلچر سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ یہ سوچنا ترک کرنا ہوگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کوئی بڑا اور عظیم کام کرنے کا عزم کرنا ہوگا۔ ہم یقیناً ایسا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم ناکامی کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ ریپبلکن پارٹی کے جیف فلیک صدر ٹرمپ کی پالیسیوں پر اکثر تنقید کرتے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا،
The road to democracy is not irreversible. Not in Moscow, not in America, not anywhere.
جمہوریت کا راستہ نہ قابل واپسی نہیں ہے، نہ روس کے لیے، نہ امریکہ کے لیے، اور نہ کسی اور ملک کے لیے۔ امریکہ میں ایک ایسے وقت میں جب جمہوریت مجموعی طور پر کام نہ کر رہی ہو اور جمہوریت کا راستہ دشوار گزار ہوتا جا رہا ہو، تو ہمیں مسلسل اس کے خلاف لڑنا ہوگا، اور ہمیں یہ خود کو یاد دلانا ہوگا کہ کوئی بھی چیز سدا قائم نہیں رہتی۔ سینٹ کے اس اجلاس میں سینیٹرز نے انتہائی مؤثر اور دل گداز انداز میں الوداع کہی۔
Thank you very much. I yield the floor.
With that, Mr. President, I yield the floor.
I yield the floor.
It's been an incredible honor. Madam President, I yield the floor.
اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں، جس میں پاکستان، جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں، حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر، طویل دورانیے کے مذاکرے، اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے۔ ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت، خواتین اور نوجوانوں کے مسائل، تعلیم، امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں۔